الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 23 میں صبر اور شکر کو بیان فرمایا ہے, اور شکر کے مقابلے میں صبر کو زیادہ بیان فرمایا ہے, کیونکہ صبر آزما حالات انسان پر زیادہ آتے ہیں اور اکثر آتے رہتے ہیں. اور اس سلسلے میں چند قرآن کریم کی آیات کے ذریعے صبر کی فضیلت اور اہمیت کی طرف حضرت متوجہ فرما رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ایک دوسری آیت کا ذکر فرمایا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے, اور اس کا ترجمہ کتاب میں ذکر فرمایا ہے. پہلے میں وہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, اگر حضرت نے اس کی کچھ تشریح فرمائی ہے وہ, اس کے بعد پھر اس کی وضاحت انشاءاللہ. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور کسی قدر فقر و فاقہ کے ذریعے اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے. لہذا آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان پر اللہ تعالی کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ہوں گی اور عام رحمتیں بھی ہوں گی. اولئک هم المهتدون, اور یہ صبر کرنے والے ہی ہدایت پانے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اس کے متعلق حضرت نے فائدے کے طور پر چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس آیت کی ایک طرح سے تشریح ہیں. یعنی کبھی اللہ تعالی اپنے بندوں کے صبر کا بھی امتحان لیتے ہیں. وہ اس طرح کے اپنے بندوں کی کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں. مثلا کبھی آرام و سکون کو ختم کر کے خوف و حراس میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور کبھی فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی جانور وغیرہ مر گئے یا بیماری میں مبتلا ہو گئے، یا کھیتی اور باغ آسمانی آفتوں جیسے طوفان سخت بارشوں سے اجڑ گئے اور ختم ہو گئے، اس طرح کی مختلف صورتیں من جانب اللہ پیش آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کا اور صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی تقدیر پر بھروسہ کر کے اور اعتماد کر کے صبر کر لے تو اس کے لیے وہ بشارت جو اللہ پاک نے اپنے اس کلام میں اور قرآن شریف کی ان آیات میں بیان فرمائی ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اہل ایمان پر اور مسلمانوں پر جو طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، جن کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی سیزم صحت مند تھا، بیمار ہو گیا، اچھا خاصا کام کر رہا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، اب وہ بستری پہ لیٹ گیا، یہ بھی بندے کا امتحان۔ اور پھر بیماری کی سینکڑوں قسمیں، وہ ساری صورتیں جو مختلف لوگوں کو مختلف شکل میں پیش آتی ہیں، ان سب صورتوں میں ہر صاحب ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا بیمار ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے، نہیں رہتا، صبر کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ صبر کا مطلب ہوئی جو شروع میں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں بڑے آرام سے تھا، بڑے سکون سے تھا، اچانک دشمن نے حملہ کر دیا، یا اندرون ملک میں اسے کچھ دشمن پیدا ہو گئے، اب اس کو ہر وقت کیا کہتے ہیں اپنی گرفتاری کا خطرہ، ہر وقت اپنی گرفتاری کا ڈر، اور ہر وقت جان کے لالے پڑ گئے، گھر سے نکلتا ہے تو ہر وقت اس کو خطرہ رہتا ہے کوئی مجھے جان سے نہ مار دے، کوئی مجھے گرفتار نہ کر دے، کوئی مجھے جیل میں بند نہ کروا دے، کوئی مجھے تھانے میں نہ بند کروا دے۔ تو پہلے تو بڑے آرام سے آ رہا تھا، جا رہا تھا، سکون سے رہ رہا تھا، اب یہ سکون ختم ہو گیا، اب ہر وقت خوف اس کے بتاری ہو گئی۔ تو یہ بھی امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے ہمیں موجودہ اپنے سکون پر، آرام پر، راحت پر، بے فکری پر، بے خوفی پر بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ دشمن مسلط ہو جائے اور وہ بمباری کرنا شروع کر دے تو کتنا خوف و حراس پھیل جاتا ہے، اور کس قدر آدمی کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اپنی جان کو بچائے، اپنے بیوی بچوں کو بچائے، کس کو بچائے، کس کو نہ بچائے، کہاں لے کر کے جائے۔ جیسے دوران جنگ آدمی کی بات مرتبہ یہ حالت ہوتی ہے، یہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا رجوع ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، سلامتی مانگنی چاہیے، خوف و حراس کو دور ہو کر کے سکون اور چین، آرام اور راحت کو طلب کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچھی طرح کھا رہا ہے، اچھی طرح پی رہا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، جاب بھی لگی ہوئی ہے، آمدنی خوب ہو رہی ہے، گھر میں دولت کی رہ پہل ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اچانک روزی تنگ ہو جاتی ہے، اچانک روزی تنگ ہو جاتی ہے، یہ دھیرے دھیرے تنگ ہو جاتی ہے، اور خوشحالی، فارغ البالی، فراخی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ یہ تنگ دستی، فقر و فاقہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور ایک فقر و فاقہ ہوتا ہے اپنے اختیار سے، وہ تو بہت بڑا درجہ ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بہت دیا، اس کے باوجود اپنے اختیار سے سب کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور خود فقر و فاقہ اختیار کر لیا۔ اور ایک ہوتا ہے فقر و فاقہ غیر اختیاری، یہاں گفتگو غیر اختیاری فقر و فاقہ کے بارے میں ہو رہی ہے، کہ غیر اختیاری جو فقر و فاقہ وہ مصیبت ہے، وہ آفت ہے، وہ تکلیف کی چیز ہے، وہ بار مرتبہ کسی کی سے برداشت بھی نہیں ہوتی. تو حدیث میں اس سے پناہ مانگی گئی کہ فقر و فاقے سے پناہ مانگی ہے آپ نے, لہذا ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے. لیکن کوئی مبتلا ہو جائے تو پھر یہ اس کی آزمائش ہے, اس کے امتحان کی, اس کے ایمان کی آزمائش ہے, اس کے دین کی آزمائش ہے, اور اس بات کی آزمائش ہے کہ بندہ اس تندرستی میں صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے, لیکن اگر تندرستی آ جائے تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے. تو ایک موقع صبر کرنے کا تندرستی اور فقر و فاقہ بھی ہے. دیکھ لیجیے دنیا میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس وقت سخت تندرستی کا شکار ہیں, جیسے کہ ارکان کے مسلمان اس وقت دیکھو کس قدر فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہیں, شام کے مسلمان مبتلا ہیں, اخبارات میں ان کے حالات آ رہے ہیں کس کس طریقے سے وہ بھوک سے نڈھال ہو کر کے انتقال کر رہے ہیں, اور امداد کے بیچارے کس قدر محتاج ہیں اور کس کس طریقے سے امداد نہ ملنے پر بل بلا کے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمیں ان کی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے, تو اس احساس کی بنا پر ان کے لیے دل و جان سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے مال سے بھی ان کی امداد کرنی چاہیے. بہرحال فقر و فاقہ تندرستی کا موقع بھی ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ کون اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے, کون اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہتا ہے. جو اللہ کی رضا میں راضی رہے گا وہ امتحان پاس کر لے گا, اور جو ناراض ہوگا تو اپنا انجام خراب کرے گا. تکلیف تو پھر بھی دوں کی دوں رہے. اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جانور ہے تو وہ مر گئے, کھیتی باڑی تھی اور زمین کے پیداوار پہ اسے گزارا ہوتا تھا, اچانک برف باری ہو گئی اور اولے پڑ گئے, یا طوفان آ گیا یا سیلاب آ گیا اور ساری کھیتی ختم ہو گئی, سارے باغ کے پھل گر کر کے سڑ گئے اور خراب ہو گئے, اور آمدنی کا سارا ذریعہ ختم ہو کر فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا. تو یہ چیزیں دنیا میں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں, بڑے پیمانے پر بھی ہوتی رہتی ہیں, چھوٹے پیمانے پر بھی ہوتی رہتی ہیں, یعنی انفرادی طور پر بھی بعض لوگ ان مسائل کا شکار ہوتے رہتے ہیں, اجتماعی طور پر بھی اور بڑے پیمانے پر بھی یہ تکلیفیں دنیا میں آتی رہتی ہیں. تو یہ آتی رہی ہیں, آ رہی ہیں, آتی ہی رہیں گی. ان کا تو ایک ہی علاج ہے کہ جب کسی پر یہ حالات آ جائے بس وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائے, سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ جو بھی مصیبت آئی ہے میری ہی گناہوں کی وجہ سے آئی ہے, اپنے گناہوں کو اس کا سبب سمجھے, کیونکہ ان مصیبتوں کے آنے کا ایک بڑا سبب گناہ کی ہے, دیگر اسباب بھی ہیں لیکن یہ بھی اس کا ذریعہ ہے, گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں اور ہم تو خطا کے پتلے ہیں, لہذا ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تندرستی فقر و فاقہ بیماری تکلیف پریشانی رنج غم صدمہ سب یہ میرے گناہوں کا وبال ہے, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے استغفار کرے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے رضا میں راضی رہے. کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ ہر کیا دوست میرا نیکوست, محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ محبوب ہی ہوتا ہے, یعنی محبوب جس طریقے سے گلاب جامن منہ میں رکھے تو وہ مزیدار ہے, وہ اگر چٹکی بھرے تو بھی مزیدار. تو اللہ تعالیٰ کا جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کو تو محبوب کی چٹکی بھی اچھی لگتی ہے اور گلاب جامن سے اچھی لگتی ہے, اور جو ہے غیر عاشق تو انہیں گلاب جامن اچھی رہے گی چٹکی بری رہے گی, لیکن بھائی محبوب کی چٹکی بھی محبوب ہوتی ہے. تو اس لیے تیسرا کام یہ کرے کہ فوراً اللہ تعالیٰ رجوع ہو اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے یا اللہ سب آپ کے حکم حکمت سے ہے میں دل سے راضی ہوں. پھر چوتھا کام یہ کرے کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں, میں امتحان کے لائق نہیں, یا اللہ میں امتحان کے لائق نہیں, میری آزمائش نہ فرمائیے, مجھے خطرہ ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں, لہذا آپ مجھے تو عافیت دے دیجیے, مجھے تو راحت دے دیجیے, میری اس تکلیف کو آپ دور فرما دیجیے. دعا بھی کرے دوا بھی کرے جو اپنے اختیار میں. اور ایک بہت بڑا سبب مصیبتوں میں تکالیف میں صدمات میں ہموم و غموم میں یہ ہے کہ بندہ اپنی تقدیر کو یاد کرے, اللہ پاک نے ہماری ساری پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کا ایک بہترین نسخہ تقدیر کا عطا فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر آدمی اپنی تقدیر کو یاد کرے. اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے, بلکہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے, بلکہ ازل حدیث زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوہے محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ دنیا میں کیا کیا ہوگا, کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ اللہ پاک نے لکھ دیا. قلم کو اللہ پاک نے حکم دیا لکھ, اس نے کیا لکھوں, کہا جو کچھ میرے علم ہے اس کے مطابق لکھ. پھر جو باتیں اللہ پاک نے اس سے لکھنے کے لیے فرمایا اس نے فر لوہے محفوظ میں لکھ دیا. اب قلم لکھ کر فارغ ہو گیا, لکھا ہوا سوکھ چکا, اب جو لکھا ہوا اس کے مطابق ہو رہا ہے یہاں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے لہذا وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں, لہذا جس کے حق میں جو کچھ ہو رہا ہے عین ان کی حکمت کے مطابق ہو رہا ہے. جب ان کی حکمت کے مطابق ہو رہا ہے تو حکیم کی حکمت کے مطابق جو کچھ ہو چاہے وہ اچھا ہو یا برا, ہمیں سمجھ میں آیا اس کے اچھا ہونا برا ہونا یا نہیں, وہ 100% ہمارے حق میں درست اور صحیح ہے. اسی کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا اور تقدیر پر راضی ہو جانا. کیونکہ تقدیر تو برحق ہے, اس کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہو کر رہے گا, ہم چاہے راضی ہوں یا ناراض ہوں. جو ناراض ہوگا وہ اپنا ایمان تو بیٹھے گا, اور جو راضی رہے گا اس کا امتحان میں پاس ہو جائے, ایمان کے امتحان میں آزمائش میں پاس ہو جائے. تو تقدیر جو ہے یہ بڑی راحت کی چیز ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا لیکن اللہ تاسو اللہ معاف کرو, تاکہ تم سے جو نعمت چھن جائے, جو چیز تمہارے سے ختم ہو جائے اس پہ تمہیں زیادہ صدمہ ہو. بلا تفرو ماتا کو ایسی جو تمہیں نعمت ملی وہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی, جیسے روزی کا ملنا, صحت کا ملنا, ترقی کا ملنا, عافیت کا ملنا, علم کا ملنا, عمل کی توفیق ہونا, ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں نصیب ہونا. فرمایا اس کے اوپر تم اتراؤ نہیں, اس پہ تم اتراؤ نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی. تو تقدیر کا یہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ لا تاسو ولا ما فاتک, جو نعمت تم سے فوت ہو جائے اس پر تم افسوس نہ کرو, اور جو تم کو ملے اس کو تم اتراؤ نہیں, اکڑو نہیں, تکبر نہ کرو, بلکہ عاجزی کرو, انکساری کرو, ہمارا شکر گزار ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ارے بھائی غم نہیں کرو, تو مقدر تھا, کہتے نہیں کہتے, اس مقدر سے آدمی کو صبر آ جاتا ہے, اور وہ بالکل برحق ہے. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہو, جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور تو ایک فرشتہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اس بچے کی پیشانی پر 4 باتیں لکھتا ہے, اور پھر جیسے لکھا ہو ویسے ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے لکھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے, آیا یہ 1 سانس لے گا یا 10 سانس لے گا, 1 ماہ زندہ رہے گا یا 1 سال, 20 سال زندہ رہے گا یا 30 سال. پہلے پیشانی لکھا, ہم سب کے لکھا ہوا یاد رکھو, ہم پڑھ تو نہیں سکتے لیکن لکھا ہوا ہے سب کے, کس کس کے کتنے سانس ہیں اور کتنی زندگی ہے, کتنی عمر ہے, سب کے لکھی ہوئی ہے. جن کی پوری ہوگی وہ جا چکے, جن کی باقی ہے وہ موجود ہیں, جو آئندہ آئیں گے پھر ان کے بھی لکھا ہوا آئے گا. تو ایک تو پیشانی پہ لکھا ہوا ہے, دوسری بات یہ لکھتا ہے کہ اس کی روزی کتنی ہوگی. اللہ آیا یہ حلوا پراٹھا کھائے گا, یہ چٹن روٹی کھائے گا, یہ بھوکا مرے گا یا ہوٹل پہ کھانا کھائے گا, سب پیشانی پہ لکھا کہ اس کو اتنی روزی ملنی ہے. بھائی اب جتنی فرشتیں لکھی ہے وہ روزی ملے گی اس کو, لہذا دیکھ لو سب کی روزی مقدر ہے. ہر سارے اولاد آدم ہیں, وہ سب کی دو آنکھیں ہیں, سب کا ایک دماغ ہے, سب کے دو ہاتھ ہیں, سب کے دو پیر ہیں, ساری محنت کرتے ہیں، روزی تقدیر کے مطابق مختلف مختلف ملتی، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو بالکل نہیں ملتی، کسی کو درمیانی مل رہی ہے، کسی کو زیادہ مل رہی ہے، کسی کو بے تحاشا مل رہی ہے، اس کو پتہ ہی میرے مال و دولت کتنا ہے، یہ سب تقدیر کے مطابق روزی مل رہی ہے. جتنے بھی اسباب معاش ہیں ہمارے، کسی کی دکان ہے، کسی کی جاب ہے، کسی کی زمین ہے، کسی کا کرائے کے مکان ہے، وہاں سے آمدنی ہو رہی ہے، تو فقیروں کی جھولیاں ہیں تو ہماری روزی من جانب اللہ روزانہ اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور اتنی ڈالی جاتی ہے جتنی قسمت میں لکھی ہوئی ہے. تو ہم سب کی روزی ہماری پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق روزی ملتی ہے. قصہ سے یاد آ گیا بیچ میں مزیدار. ایک بادشاہ اپنے شام کے وقت اپنے محل کے صحن میں ٹہل رہا تھا، تو وہاں اس نے ایک چنا دیکھا، چھولا، ایک کالا چنا دیکھا، بڑا سا، بڑا خوبصورت، صاف ستھرا، اس نے اٹھا لیا تو جو اس پہ کچھ لکھا ہوا، اس نے پڑھا تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چنا چین کا مرغ کھائے گا، کہاں ہندوستان اور کہاں بادشاہ کا محل اور کہاں وہ کالا چنا، اور لکھا ہوا یہ کہ چین کا مرغ جو ہے یہ چنا کھائے گا. اس پہ بادشاہ بے وقوف تھا، اس نے کہا کہ میں بھی کھا کے دکھاتا، میں بھی کھا کے دکھاتا ہوں، چین کا مرغ کیا کھائے گا. الحمد للہ کبھی آدمی ایسی حرکت نہ کرے ورنہ پھر پکی سزا ملتی. تو اس نے جو ہے کھانے کے لیے یوں اچھالا، اس نے جب یوں اچھالا تو منہ میں تو کہہ رہے ناک میں چڑھ گیا، ناک میں چڑھ گیا تو اس نے یوں کیا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا. نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہو گیا، مقابلہ کرنے والا کب جیت سکتا ہے. اب اس نے زور دوست نہیں ہو گیا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا، اور وہاں جا ہڈی کے برابر میں چڑھ گیا. اب اس کی حالت غیر ہوئی اور بڑا پریشان ہوا، اور درد جو ہے اس کی چیخیں نکلنے لگی، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، دانا نکالو، کسی چیز سے دانا نکالو، ڈالا جتنا نکالے اتنے اور اوپر چڑھ. آخر بادشاہ سلامت کے لیے چمٹی والے بلائے گئے، جو چمٹی کے ذریعے دانے وغیرہ نکالتے ہیں. انہوں نے بہت کوشش کی، جتنا چمٹی سے پکڑے پھسل کے اور اوپر چڑھے. آخر کار بستر پہ وہ لیٹ گیا اور ہائے ہائے کرنے لگا، تو سارے ملک کے فوراً حکیموں کو، طبیبوں کو جمع کیا گیا، ان سے کہا کہ بھائی تم سب لوگ تدبیر کرو، کچھ کوشش کرو کس طریقے سے بادشاہ سلامت کی تکلیف دور ہو، ان کو تو کسی کروٹ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. تو ان میں جو سب سے بوڑھا خراٹ تھا، اس حکیم نے کہا کہ بھائی اب ہمارے پاس آپریشن کا سامان تو ہے نہیں، آپریشن کا دور نہیں ہے، ہم کیا اس کو نکال سکتے ہیں. البتہ مجھے ایک طریقہ معلوم ہے کہ کہیں سے چین کا مرغ منگوا، کیونکہ چین کا مرغ جو ہوتا ہے ایک تو وہ دانے کا عاشق ہے، دوسرے اس کی نوک بہت باریک اور لمبی ہوتی ہے. اس کے سر کو نیچے لٹکاؤ اور مرغ کو اس کے نیچے چھوڑو، وہ پلک جھبکنے میں نکال لے گا دانا. میرے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اور تو میرے پاس کوئی نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی میرے پاس پریشان ہے کہ جو میں اس کا دانا نکال دوں. تلاش ہوئی چڑیا گھر میں، ملی چڑیا گھر میں چین کا مرغ بنتا ہے، اسے نکالا اور کئی ٹائم سے اتفاق سے اسے کھانے کو بھی نہیں دیا تھا، وہ لایا اور بڑے سلامت نے اپنی مسیری پہ سے سب نیچے رکھایا، ناک نیچے کی، اور پھر اس کے پالنے والے نے اس کو یوں چھوڑا، یوں کیا پھڑک جھپکنے میں دانا کھا کے وہ بڑے سلامت کی ساری تکلیف ختم. اور اس نے سلامت تو بابا کہ باب رہا میرے توبہ، چین کے مرغ کی قسمت کا دانا تھا، میں نے زبردستی کھانے کی کوشش کی تو مجھے سزا ملنی ملنی تھی، کھانا تو مرغ چین کے مرغ کو تھا، اس نے کھا لیا. یہ تو ہماری روزی دوسرے کی جھولی میں نہیں جاتی ہے، دوسرے کی جھولی ہماری جھولی میں نہیں آتی. یہاں تک کہ گھر میں جو ایک پلیٹ میں سب کھانا کھا رہے ہیں نا، اس میں سب کی قسمت کا کھانا اس کے منہ میں جا رہا ہے. بوٹی پہ خام کا لڑائی ہو رہی ہے، بھائی تمہاری بوٹی وہ نہیں کھا سکتا، اس کی بوٹی تم نہیں کھا سکتے، اس کے آلو تم نہیں اٹھا سکتے، وہ تمہارا آلو کھانے پہ لڑنی کیا ضرورت ہے، جو آ رہے ہیں شکر ادا کرو، خاموشی سے کھا لو، لڑو مرو نہیں. اس لیے کہ اوپر ستان نیچے ہر ایک کی روزی تقسیم شدہ ہے، چاہے مل کر کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ، بس جو مل رہا ہے شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو. تو روزی بھی اللہ پاک فرشتہ پہلے آپ کو پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی اتنی روزی دوسری روزی آدمی کو ملے گی. اور تیسری بات یہ لکھتا ہے کہ اس کا انتقال کس جگہ پر ہوگا, کہاں اس کا انتقال ہوگا. کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گا, یا اللہ کو معلوم ہے کس کا کس جگہ انتقال ہوگا. اس پر بھی قصہ سن لو مختصر سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دربار ہوتا تھا وہ اپنی مثال آپ ہوتا تھا, عظیم الشان دربار ہوتا تھا. اس دربار کے اندر جیسے ان کے عمرا و گزارا ہوتے تھے, بڑے بڑے جنات بھی جو ان کے تابع تھے وہ اس میں بیٹھے ہوتے تھے, عوام بھی ہوتی تھی, جانور بھی ہوتے تھے, لاکھوں کرسیاں ہوتی تھیں ان کے دربار میں حاضرین کے بیٹھنے کے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی کئی قدیم میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت دیکھنے لگے کہ عزرائیل علیہ السلام ایک آدمی کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں, ایک آدمی کو گھر گھر کے دیکھ رہا ہے. عزرائیل علیہ السلام کسی کو دیکھنا خطرے سے خالی نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا, بھائی کیوں خامخواہ اس بیچارے کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہو, کیا اس کی روح نکالنی ہے؟ فرمایا, حضرت مجھے اس کی روح نکالنے کے حکم ملا ہوا ہے اور میں بار بار اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی روح نکالنے کی جو جگہ ہے وہ یہاں سے ایک مہینے کی مسافت پر ہے. کم از کم ایک مہینے آدمی سفر کرے تو وہاں پہنچے. تو حضرت مجھے تو اللہ نے طاقت دی کہ میں پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ جاؤں گا, مگر یہ تو یہاں بیٹھا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ وہاں جائے گا کیسے, اس لیے میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا, میں تو ابھی تک چلتا ہوں یہاں سے آپ سے جاتے لے کر کے, یہ وہاں کیسے آئے گا؟ آپ جو اللہ کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو. جیسے دربار برخاست ہوا اس بعد میں سیدھا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت سے درخواست, حضرت فلاں جگہ جو یہاں سے ایک مہینے کی مسافت پہ بڑا ضروری کام, خدا کے لیے حضرت آپ مجھے وہاں پہنچوا دیجیے, آپ کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے وہاں پہنچنے کا. فرمایا, رہنے بھی دے بھائی مت جا. نہیں حضرت پہنچ جانا, نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا, اب مجھے وہاں پہنچے. جان دیتے کہ کیوں جانے کی خواہش کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت نے ہوا کو حکم دیا کہ پہنچا بھائی اس کو, اس نے آنے واحد میں وہاں پہنچا دیا. جیسے اس نے قدم رکھا عزرائیل علیہ السلام اس کے انتظار کر رہے تھے, وقت آیا روح قبض, وہاں اس کی روح نکالنا مقدر تھا, اس زمین میں اس کا انتقال مقدر تھا. اللہ پاک نے کس طرح وہاں پہنچایا اور اس کی روح وہاں, سب کی جگہ بھی مقرر ہے, یاد رکھ کس جگہ روح نکلے گی اللہ کا وہاں. اور چوتھی بات یہ لکھ دیتا ہے اس کی پیشانی پہ کہ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے, مومن ہے یا کافر, سب کی پیشانی پہ لکھا ہوا. اس لیے کوئی اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں کرے اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے, کچھ پتہ نہیں خاتمہ میرا کس پہ ہوگا, آیا بوقت خاتمہ میرا انتقال ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا, یہ کسی کو بھی نہیں معلوم اپنے بارے میں, انجام میں کسی کو بھی پتہ نہیں. اس لیے کوئی نیک عمل کرنے والا غرور نہ کرے اور کسی گنہگار کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے, اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا. آج آپ نے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہو اور کل اس کا انتقال ایمان پر ہو گیا اور آپ کا خاتمہ معاذ اللہ کفر پر ہو گیا, تو کیا ہو, وہ بہتر ہوا تم بدتر ہو گئے؟ یہ چار باتیں پیشانی پر لکھی ہوئی ہیں, یہ تقدیر ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر معلق جو ہے وہ دعا سے بدل دیتے ہیں, تقدیر لکھنے والے تو اللہ پاک ہے, لہٰذا کوئی گڑ گڑا کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل بھی سکتے. گڑ گڑائے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے, عزت مانگے, سلامتی مانگے, روزی مانگے, خاتمہ بالخیر مانگے, سب کچھ مانگے, جتنا مانگے کم, اور جتنا مانگو وہ اتنا خوش, اور نہ مانگو تو وہ ناراض. تو بس مانگو, گھبرانے کی بات, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے عافیت, صحت اور سلامتی مانگے. بہرحال یہ جتنی مصیبتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, اس وقت آدمی کو تقدیر یاد کرنی چاہیے. کسی چیز میں دیر لگ رہی ہے تو اس کے اندر بھی تقدیر یاد کرو, کوئی کام رکا ہوا ہے ہو ہی نہیں رہا تو اس میں بھی تقدیر کو یاد کرو, بیماری آ گئی ہے تو اس میں تقدیر کو یاد کرو, نقصان ہو رہا ہے تو تقدیر کو یاد کرو, نفع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, وہ بھی تقدیر کے ماتحت ہے. تو سب کچھ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے. اور تقدیر کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی تقدیر کو یاد کر لیتا غم ختم ہو جاتا ہے, بس تبھی غم رہتا وہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر صبر کرنے کا ثواب ملے. بہرحال یہ ساری مصیبتیں, بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں جو دنیا میں آتی ہیں وہ سب اسی لیے آتی ہیں کہ بندے کو تقدیر یاد آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگے. اور اکثر و بیشتر بندہ جب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے تو مصیبتیں بھی دور ہوتی ہی ہیں, پریشانی بھی دور ہو ہی جاتی ہیں, تندرستی فقر و خفاقہ بھی دور ہو جاتا ہے. بس دل سے رجوع کرنے والا ہو اور مخلص ہو اور پھر ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرے. جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر شروع میں میں نے تقوی کے فوائد بیان کیے تھے, اس میں ایک فائدہ یہ بیان فرمایا تھا کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے ہر مصیبت میں, ہر بیماری میں, ہر پریشانی میں, ہر تکلیف میں, ہر صدمے میں, ہر غم میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیں اور اس کی اس تنگی کو, اس تکلیف کو دور فرما دیں. دنیا میں بھی, مرنے کے وقت بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, سب جگہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیں. ایسی زبردست چیز ہے تقویٰ, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب. تیسری آیت کا ترجمہ یہ ہے, اور بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے کافروں سے جنگ کی, پھر جو مصیبتیں ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو انہیں مصیبتیں آئیں ان کی وجہ سے نہ تو وہ ہمت ہارے, نہ وہ کمزور پڑے, نہ وہ عاجز ہوئے, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرمائی. یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے جنگ کے دوران نہ سستی کی, نہ کم ہمتی کی, نہ دشمن سے دشمن کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کی, بلکہ صبر استقامت سے کام کیا. اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑنے میں سینہ سپر ہو گئے, سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم گئے, تو پھر اللہ پاک نے ان کو فتح و نصرت سے بھی مالا مال فرمایا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی فرمایا. معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا ثواب, ایک بہت بڑی فضیلت صبر کرنے کے نتیجے میں یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتی ہے, اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتے ہیں, اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں اس کی مغفرت فرماتے ہیں, اور جس کی مغفرت فرماتے ہیں اس کو جنتی میں داخل فرماتے ہیں. اور کیا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ نصیب فرمائے, عافیت کاملہ نصیب فرمائے, عافیت کاملہ نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير, یا رحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذو الجلال والاکرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما, ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما, تنگ دستی کو دور فرما, فقر و فاقے کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما, هموم و غموم کو دور فرما، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور تمام مصائب و آلام سے ہماری حفاظت فرما، اور عالم اسلام میں جہاں مسلمان طرح طرح کے تکالیف میں مبتلا ہیں اور کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ان کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ جلدی نجات عطا فرما، اور برما کے مسلمانوں، شام کے مسلمانوں، عراق کے مسلمانوں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کافروں کا تختہ مشق بن گئے ہیں، یا اللہ ان کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان کو عافیت کاملہ عطا فرما، ہمیں بھی اور ان کو بھی دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی عافیت کاملہ عطا فرما، جتنے مسلمان خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ آپ نے جو ان گنت بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ہمیشہ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مواقع صبر ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما، یا اللہ ساری عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين.